چھوڑنے کی ہمت ہے تو آخر کے رات کے آخر ٹائم میں وتر پڑے. اور پیارے رسول کا یہ حکم ہے کہ جانو آخر صلاتکم باللیل وترن، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ. اس وجہ سے اگر آپ نے رات میں عشاء کے بعد آپ نے وتر پڑھ لی تو پھر اللہ کی توفیق سے نیت کھلی آپ کی تو کیا آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وتر پڑھ کے گویا یہ بند کر لیا آپ نے اپنے اوپر. آپ پیارے رسول نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر نہیں، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ انشاءاللہ جتنی چاہے سنتیں پڑھیں. وتر پڑھ لیا آپ نے پھر دوسری وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا لا وترانی فی لیلۃ واحدۃ، ایک رات میں دو وتر نہیں ہے. تو آپ نے جب ایک وتر پڑھ لی نیند کھل گئی تو آپ جس قدر سنتیں دو دو کر کے دو دو رکعتیں پڑھ کر کے آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھائیں. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه حضرت عبد الله بن بريدة اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وتر حق ہے جس طرح پہلے بھی آئے گزر چکی ہے روایت، صحیح روایت الوتر حق، اسی طرح یہاں بھی الوتر حق. دوسری تاکید پیارے رسول نے اس لفظ میں فرمائی فمن لم يوتر فليس منا، جو شخص وتر نہ پڑے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے یعنی کافر ہو گیا، اس کی تعبیر ظاہری لفظ جو ہے اسی معنی کی پرداد کرتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے، لیکن اس قسم کے الفاظ تاکید کے الفاظ ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے وانا بری من ہوں، میں اس سے بری ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، رہا یہ کہ اس کا یہ فعل بہت ہی یعنی پیارے رسول نے جو سختی سے منع کیا ہے اس کا یہ فعل اس سختی کے خلاف گویا کر رہا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول کے طور سے تاکید معلوم ہوتی ہے کہ وتر کی تاکید پیارے رسول نے زیادہ سے زیادہ فرمائی ہے. یہ روایت حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، ان کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن دوسرے طریق سے یا دوسری سند سے بھی یہ روایت آئی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیارے رسول نے وتر کی بہت کچھ تاکید فرمائی ہے. جی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان، حضرت عائشہ زوج مطہرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہیں کہ پیارے رسول رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے یا 11 سے زیادہ قیام اللیل نہیں پڑھتے تھے. کسی کو رمضان میں جب پڑھیں گے تو عشاء کے بعد پڑھنے سے اس کا نام بھی قیام اللیل ہے. کلام پاک حدیث شریف میں آیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن عشاء کے بعد لوگوں کو یہی نماز جو آپ فجر سے پہلے پڑھا کرتے تھے آدھی رات کے بعد وہی آپ نے عشاء کے بعد رمضان میں پڑھائی، وہی قیام اللیل ہے. تراویح کا نام بعد میں اس کا پڑھا تراویح، یہی تراویح ہے. یعنی حضرت عائشہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہتی ہیں کہ پیارے رسول تراویح کی نماز رمضان میں یا عام دنوں میں قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یوسلی اربان پھر کیفیت بیان فرماتی ہے آپ کی نماز کی کہ آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، یہ نہ پوچھو کہ آپ کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے اور کتنی لمبی پڑھتے تھے، یعنی لمبی سے لمبی نماز پڑھتے تھے. اور 4 کا ذکر کیا، کیا آپ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ نہیں دو دو کر کے دو دو رکعتیں پڑھ کر کے آپ سلام کرتے تھے، لیکن 4 رکعت پڑھ کر کے تھوڑا سا وقفہ رکھتے تھے آپ، پھر دوسری 4 رکعت کو آپ دوسرے وقفے کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ ان کے کہنے کو یہ نہیں کہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ایک تشہد نہیں، بلکہ 2 تشہد کے ساتھ ہر 2 رکعت پر تشہد کے بعد سلام، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے فوراً 2 رکعت، پھر 4 رکعت جب ہو جاتی تھی تو آپ تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پلی اربان 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تو یہ نہ پوچھو کہ آپ کی نماز کس قدر اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی، اور اس لمبی ہونے کی تفصیل اور تفسیر دوسری روایت میں بھی آئی ہے کہ پیارے رسول کا یقوم اللیل حتی تھلی مقدماہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام الليل میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. ظاہر بات ہے دیر تک کھڑے رہنے ہی سے. اب آپ سوچیے کہ ایک آدمی ہے چار گھنٹے کھڑے کھڑے کام کرتا ہے, ایک دیر تک کھڑے رہے گا تو یقیناً اس کے پیر میں سوجن آ جائے گی, لیکن جب چلتے رہتے ہیں تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. پیر رسول کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے. دوسری روایت میں آپ کے اوپر لوگوں نے گویا رحم کھا کر کے پوچھا اللہ کے رسول, حضرت عائشہ خود کہتی ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ما تقدم و ما تاخر گزشتہ اور آئندہ سب گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاف کر دی ہے, تو آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں, اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اتنا رات جاگ کر کے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا افلا اکون ابدا شکورا, اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ہمارے گناہ معاف کر دیے, تو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم تکلیف میں یہ نماز پڑھیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ سوچیں اس کی واضح مثال, پیارے رسول کی مثال اللہ کے ساتھ بہت بڑی واضح مثال یہ ہے کہ چند آدمی ہیں, اگر ان میں سے چند آپ کے دو چار لڑکے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کو کہیں, بڑے لڑکے کو کہتے ہیں تھوڑا سا تم آرام کر لو, بڑے ہو تھوڑا احترام, لیکن پھر بھی وہ کرنا شروع کر دے تو ظاہر بات ہے باپ اس کا خاص اہتمام کرے گا کہ دیکھو ہم نے اس کو اجازت بھی دی لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آئندہ اور گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے تو کیا میں شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی نمازیں کیوں نہ پڑھوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو چکا تھا جب آپ اس طرح کی محنت کیا کرتے تھے, تو امت کو چاہیے کہ جن کی ایک سانس میں غلطی کا خطرہ ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر کے اللہ سے گناہ معاف کرانے کا سبب بنائے. حقیقت یہ ہے کیونکہ پیارے رسول نے بہت سی چیزیں امت کو سکھانے کے لیے یا امت کے لیے خطبہ بنانے کے لیے آپ نے اس پر تمام فرمایا. قیام الليل کا مسئلہ امت نے ضائع کر دیا, حقیقت میں یہ چیز بہت ہی اہم ہے. اور قیام الليل چھوڑ کر کے فجر کی نماز, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز جو شخص پڑھ لے گا وہ دن بھر اللہ کے ذمہ میں ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا اس کی حفاظت. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ رات دن کی مصیبتیں آتی ہیں, آدمی چلتا روزانہ ہے, گرتا اور ٹھوکر کھاتا یہ ایک دن ہے, تو کوئی یہ اس کو ضمانت ہے کہ ہم کس وقت ہم گاڑی سے ٹکرا جائیں خدا نہ خواستہ, ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو اپنے اوپر فرض ہیں ٹائم سے پڑھ لیں انشاءاللہ, اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صبح صبح کی جو دعا ہوا کرتی تھی فجر کے وقت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, رسول نے فرمایا کہ صبح کوئی اگر یہ پڑھ لے گا تو دن بھر اس کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا اور شیطان اور سحر بھی نہیں لاحق ہوگا. اس وجہ سے ان سب چیزوں کا اہتمام کر کے آدمی اگر زندگی گزارے تو یقیناً بہت ہی اطمینان کی زندگی گزر سکتی ہے. اعلیٰ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جس قدر مصیبتیں آئیں آدمی اللہ پر چھوڑ کر کے اللہ پر کا ذکر کر کے اپنے کو اطمینان میں رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ پر جن کا توکل ہے دل کی بیماری کا حملہ ان کے اوپر کم ہوتا ہے. عجیب ہے یہ مانا. کہتے ہیں دل کی گھبراہٹ جو ہوتی کہتے ہیں یا یہ بلڈ پریشر خون کا دباؤ انہی سب اسباب کی بنا پر ہوتا ہے. پرانے تابعین اسلاف جن میں سعید ابن جبیر کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ وہ ان کے حجاج بن یوسف نے باقاعدہ ان کے سامنے چمڑا بچھا دیا, اس پر مرسی ڈلوا دی اور جلاد دے کر کے کھڑا ہے, باتیں ہو رہی ہیں تمہارا نام کیا ہے سب کچھ, اور اس کے بعد ان کے سامنے کہا سب کے سامنے کہا کہ ان کی گردن مار دو. ان کو ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا, خون بہت زیادہ بہا. تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس قسم کے آدمی کا خون سوکھ جاتا ہے, خون کیوں ان کا زیادہ بہ رہا ہے؟ تو ڈاکٹر اس زمانے کے حکیم یا ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دل میں موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں, یہ خون سوکھ جانے کی بات ہے. تو آدمی یہ سمجھ لے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی غلطی, چور وہی ہوتا ہے جو جس کے دل میں چوری ہوتی ہے یا چور ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے یقیناً, لیکن جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارا نام ہے اعمال الحمدللہ بالکل سفید ہے، اس میں کوئی غلط نقطہ یا کوئی ایسی گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی اطمینان سے گزرے گی، اور وہی آدمی اللہ سے ملاقات کی زیادہ سے زیادہ خواہش رکھے گا. پیارے رسول جس حدیث میں آیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات اللہ سے ملنے کی یعنی اللہ سے مل کر کے خوش ہونے کو چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا پسند کرتا ہے. کہتے ہیں آدمی اسی وقت موت کو پسند کرے گا، یا یہ کہ موت آ جائے تو کوئی خطرہ نہیں، جبکہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائے ہوگا اس کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا. لیکن جو شخص زندگی بھر برے اعمال میں ڈوبا رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کے سامنے جب آئے گی بات موت کی تو گھبرا جائے گا، یا یہ کہ کوئی خطرہ ایسا ہوا بیماری آئی تو گھبرا کر کے مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا، ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے چاہیے کہ ہم قیام اللیل وغیرہ سے اور دوسری کم از کم فرض نمازوں کو اپنے اوقات پہ ادا کر کے اپنے دل کو اطمینان رکھیں کہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے واجبی احکام کو کم سے کم پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری غلط باتوں سے بھی رکنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یہ نماز کی برکت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے ان نفلا تنہا الفحشاء والمنکر، نماز ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے یا بدفعلیوں سے نماز منع کرتی ہے. تو جو آدمی مستقل نماز پڑھے گا انشاءاللہ کس قدر بھی وہ پہلے اگر غلط اخلاق کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اخلاق آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کا مطلب نہ سمجھیں، یا یہ کہ اللہ کے لیے ایک طرف اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مالک تو ہی خالق تو ہی رازق، دوسری طرف ہمارا دل کسی صنم سے بھی آشنا ہو، تیرا دل تو ہے صنم ہمارا صنم تجھے کیا ملے گا. نماز میں جو مستر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز کا مطلب سمجھ کر کے یا کنا ادو یا کنستین کو اس کا مطلب سمجھ کر کے جس طرح مسجد ہی میں اللہ کے سامنے اپنے کو سجدہ میں گرتا ہے، اسی طرح یہ سمجھ لیں کسی اور کے لیے ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے. یا کنا ادو کا مطلب سمجھ کر کے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں یا کنا ادو اور جا کر کے سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ قبروں پر یا کسی ایسی جگہ پر جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ قابل حاجات، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. ثم یصلی ثلاثا، آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے گویا آٹھ رکعتیں آپ نے پڑھی، فلا تسأل عن أجرهن وطولهن، یہ بہت ہی اچھی نماز اور کافی لمبی پڑھتے تھے. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ تین رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے. قالت عائشہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، اے پیارے رسول آپ وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں، اس میں چار رکعت پڑھ کر کے پھر وقفہ جو کرتے تھے اس میں بعد روایتوں میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے وتر پڑھنے سے پہلے آپ لیٹ گئے، حتی نفخا، یہاں تک کہ آپ کے سونے کی آواز ہمیں محسوس ہوئی. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ پیارے رسول جب آپ سوتے تھے تو آپ کی ناک سے ہلکی سی آواز آتی تھی، زیادہ نہیں کہ آدمی سونے والا جاگ جائے یا برا محسوس ہو کسی کو، ہلکی سی آواز اونٹ انہوں نے تعبیر کیا تھا عائشہ نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکنا شروع کر دیا، نیند میں برا ہونے کے بعد ہونٹ نیند کچھ اوپر ہوتا ہے لیکن اور دنوں میں ناک سے کچھ ہلکی سی آواز آتی ہے، تو وہ نفخ کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہ شخیر ایک لفظ ہے جو ناک سے تیز آواز نکلے، بعض لوگوں کا نام بھی پرانے زمانے میں تھا شخیر نام تھا، یعنی ان کی آنکھ ناک سے بہت تیز آواز آتی تھی لیکن پیارے رسول کی ناک سے بہت ہی ہلکی آواز آتی، اسی کو انہوں نے تعبیر کی کہ حتی نفخا، یہاں تک کہ آپ کے منہ سے آپ کی ناک سے پھونک کی آواز آئی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اتنام قبل ان توتر یا رسول اللہ، وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے، اچھا پھر اٹھتے تھے آپ اس قدر سو لینے کے بعد اٹھ کر کے آپ وتر پڑھتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے. حضرت عائشہ نے اعتراض کر دیا، کہا اللہ کے رسول وتر نماز پڑھنے سے پہلے آپ سوتے ہیں، تو حضرت عائشہ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھ سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. یعنی دل جاگتا ہے اور جو کچھ نیند کو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ وضو ٹوٹنے کا سبب ہے, یہ اصل سبب نہیں ہے نیند کی, نیند سے وضو ٹوٹے لیکن یہ سبب بنتا ہے آدمی کی ریا وغیرہ خارج ہونے کے شبہ سے وضو کے ٹوٹنے. جب نیند گہری ہو گئی تو آدمی بے خبر ہو جاتا ہے, اپنے سے بے خبر ہو جاتا ہے, یہ نہیں محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی ریا نکلی. اگر ہلکی نیند ہے تو محسوس کر لے گا. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں نہیں, یہ سلامہ نے اشارہ فرمایا کہ نیند سے جو وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے دل کے جاگنے سے وہ خطرہ دور ہو گیا. یعنی دل ہمارا جاگتا رہتا ہے, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا انبیاء کی خصوصیت ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انبیاء کی آنکھیں, بخاری شریف میں ہے ان الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم, تو امت سے امت کے علاوہ پیارے رسول کی خصوصیت اسی طرح تمام امتوں سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کی بھی خصوصیت ہے, خصوصیت ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے. دل نہیں سوتا ہے, ماحول میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. اس طرح کی روایتیں بھی آئی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا, میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے یہ بات کہی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا. تو یہ حدیث ہے. تو حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ سو جاتے ہیں, پر پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں دل جاگتا ہے. تو یہ ہے تفصیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی. رہ گیا مسئلہ یہی تراویح کا مسئلہ جس سے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی, آٹھ اور تین گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی, تو ہم کیوں اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بیس ہی رکعت تراویح ہے. حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی انشاءاللہ قول کے یہ بات پکی سمجھا کہ آٹھ رکعت اگر کوئی شخص آٹھ اور تین گیارہ رکعت پڑھ کر کے پیار رسول کی سنت کے مطابق اچھی لمبی نمازیں پڑھ کر کے فارغ ہو لیں, یہی سنت کے مطابق ہے. رہ گئی بات اس سے زیادہ آپ کو پڑھنے کا حق ہے یا نہیں, تو یہ کوئی نہ کہے کہ اس سے زیادہ پڑھنے کا حق نہیں. یعنی یہ کہ آپ پیار رسول کی سنت سمجھ کر کے گیارہ پڑھیں, اگر آپ کو اور پڑھنی ہے آٹھ کے بعد تو ابھی بھی کرنا پڑھیں. آپ پچاس رکعت پڑھیں رات بھر کھڑے ہو کر کے, کیونکہ رمضان میں نفلوں کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے, جتنا چاہے پڑھیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ نہیں تراویح بیس ہی ہے, اس سے کم نہیں یا نہ اس سے زیادہ ہے. اگر یہ کہیں گے کہ بیس سے کم تراویح تو پیارے رسول نے کمی کی, یہ ایک بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے. نہیں, اگر کوئی شخص صرف آٹھ ہی کو پڑھ رہا ہے, آٹھ پڑھ کر کے فارغ ہو لیتا ہے, تو وہ سنت کے خلاف نہیں. اور یہ کہنا کہ یہ لوگ اٹھوارے ہیں بیسیے نہیں ہیں تو یہ غلط ہے. بس نام بھی دیتے ہیں لوگ اس طرح کا, یہ چیز اس طرح کی آوازیں بھی کسی بکت میں یہ صحیح نہیں. اگر کوئی بیس پڑھ رہا ہے تو ہم اس سے صرف اتنی التجا کریں گے کہ آپ بیس ہزار بار پڑھیں, لیکن یہ نہ کہیں کسی کو کہ بیس سے کم سنت نہیں ہے. آپ بیس پڑھ کر کے پچاس پڑھیں, تیس پڑھیں, چالیس پڑھیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد روایتوں میں آیا ہے کہ چھتیس پڑھتے تھے, لیکن صحیح روایت یہ ہے حضرت عمر نے جب اکٹھا کیا لوگوں کو اپنے زمانے میں اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, یعنی یہ چیز جو چھوڑ دی گئی تھی پیارے رسول کے زمانے میں, تین دن آپ نے وتر پڑھ کر کے اکٹھا جماعت کے ساتھ, اس کو جو زندہ کیا تو اس کا نام نعمت الوداع, گویا ایک نئی چیز کی ایجاد ہونا چاہیے. حالانکہ وہ نئی چیز نہیں تھی, بدعت اصطلاحی بدعت نہیں ہوئی, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. وہ ایک چیز تھی جو پیارے رسول کے زمانے میں پیارے رسول نے اس کا سبب بھی بتایا کہ میں نے اس وجہ سے جماعت سے قیام اللیل رمضان کا پڑھنا چھوڑ دیا, تاکہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دے اللہ تھا, کیونکہ وہی نازل ہونے کا زمانہ تھا. جب پیارے رسول چلے گئے تو وہی کے اترنے کا راستہ بند یا کسی چیز کے فرض یا واجب ہونے کا راستہ بند. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اس طرح پڑھتے رہے. اور صحیح روایت, سب سے صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب کو کہا کہ آٹھ رکعتیں پڑھاؤ. یہ صحیح روایت ہے. بعض روایت میں کہ وہ چھتیس رکعتیں پڑھاتے کانو یا قومون ابھی عہد عمر وراء عبید بن کعب بست و ثلاثین رکعہ پڑھتے تھے. کتابیں لکھی جاتی تھیں, کبھی جب نشاط رہتا تھا تو اپنے طور پر پڑھتے تھے, لیکن حضرت عمر نے جو اجازت دی تھی یا جو حکم دیا تھا آٹھ رکعت پڑھانے کا, اس سے یہ موضوع نکلا. یا یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آٹھ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ آٹھ جو پڑھ رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہے. اصل سنت کا پابند کوئی شخص ہوا جو آٹھ پڑھ رہا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھیں. ہم نے دیکھا یقیناً بمبئی میں ایک سال میں تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا کسی امام کے پیچھے، تو وہ اتنی تیزی سے واقعی پڑھا رہے تھے جیسے سنتے ہیں کہ عالمون تالمون کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور ابھی آپ ہم لوگ الحمدللہ عادی ہیں اطمینان سے نماز پڑھنے کے، اور وہ ہمارے حنفی مذہب کی مسجد تھی، گویا واجب سمجھتے تھے کہ ابھی سجدہ کیا اور سین بھی نہیں کہا تو اٹھ جائیں، ایسے ہی کرتے تھے. ہم تھک گئے یقیناً، چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نہیں پڑھ پاتے تھے ان کے پیچھے، چل ہی نہیں پاتے تھے. حالانکہ عمر چھوٹی تھی اس کو، بہت پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کتنی جلدی 20 رکعت پڑھتے ہیں جتنی رکعت میں دوسرے لوگ 8 پڑھتے ہیں، یقیناً یہ چیز ہے. تو آپ پڑھیں 50 پڑھیں، لیکن کی نماز کو نماز کی طرح پڑھیں. کیا رسول کے پاس ایک آدمی آئے تیزی سے جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ؟ کیا رسول نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی بین قلم تصلی، جا کے نماز پڑھو، پھر سے تم نے نماز نہیں پڑھی. ہاں کون سی نماز تھی وہ؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحیت المسجد واجب ہے. کیا رسول اگر واجب نہ تو کہتے بیٹھ جاؤ، سنو باتیں، پڑھ لیا جیسے تیسے پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. ارجع فصلی بین قلم تصلی، جا کے پڑھو کیونکہ تم نے نہیں پڑھی. جا کے پھر اسی طرح ٹھونگے مار کر کے انہوں نے نماز پڑھی، پھر آ کر کے پیارے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے. پیارے رسول نے پھر کہا کہ جاؤ، یہ تاکید آپ نے فرمائی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بات بار بار پہلی مرتبہ سمجھا سکتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی نماز کو بے نماز کر دیا، یعنی لا نماز ہو گئی کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تیسری مرتبہ جب پڑھ کے آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اکثر میں نہ، اس سے اچھی میں نہیں جانتا کیسے پڑھوں. فض النی کئی فروسلی، آپ بتا دیجیے مجھے کہ کیسے نماز پڑھو. تو آپ نے فرمایا کہ جب قیام کے لیے کھڑے ہو تو پڑھو ما تیسر من القرآن، اس کے بعد رکوع کرو، حتی تطمئن راکعاً حتی تطمئن ساجداً. ہر مرحلے پر آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے یہ کام کرو. لیکن گویا یہ مذہب کی بات بنا لی گئی کہ نہیں، اطمینان سے پڑھیں گے تو یہ عامیوں کی نماز ہو جائے گی، یہ ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، ایسا سمجھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریں. اس وجہ سے آپ 30 پڑھیں، 50 پڑھیں، لیکن 8 کو بے سنت نہ کریں. اصل سنت پیارے رسول کی 8 ہی ہے. جو شخص پڑھ کر کے نکل جا رہا ہے ان کو 8 ہی میں مل جاتا ہے، آپ 20 پڑھ کر رہے ہیں 8 ہی میں مل گیا جا رہے ہیں. وہ مندرجہ ذیل نفلی عبادتوں میں نفلی نماز، نفلی ثواب، نفلی روزہ، نفلی عمرہ اور حج، قرآن کا پڑھنا، کھانا کھلانا یا پیسے دیندار کرنا، یہ تمام کرنے سے پہلے، یہ تمام کام کرنے سے پہلے بیٹا یہ نیت کر کے ان سب کا ثواب اس کے والد مرحوم کو دے ملے تو والد مرحوم کو یہ تمام ثواب ملیں گے. ہر چیز کو پیارے رسول کی سنت سے ناپائیں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی سنت پر فٹ کریں. کیا پیارے رسول نے نفلی نماز پڑھ کے کسی کو دینے کو سنت کہا یا جائز کہا ہے؟ نہیں. نفلی نماز، نفلی ثواب، نفلی روزہ آپ نے کسی کو دینے کا یا کسی کو ثواب پہنچنے کا آپ نے اس بات نہیں فرمایا ہے، اس کی سنت نہیں فرمائی ہے. البتہ عمرہ کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، نفلی عمرہ ہو یا فرض عمرہ ہو، کسی کی فرض نماز بھی چھوٹی تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی کا فرض روزہ بھی چھوٹا ہو تو آپ نہیں اس کا ادا کر سکتے. البتہ نفلی عمرہ یا فرض عمرہ، نفلی حج یا فرض حج ادا کر کے اس کو ثواب بخشا جا سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح طور پر ثابت ہے. فرض حج کے بارے میں ایک عورت آئی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، ان فریضۃ اللہ فی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ، حج کا فریضہ میرے باپ کو آ لگا اس حال میں کہ وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے. افا حج عنہ، میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ کیا رسول نے کہا، حج انا بی کے واسطہ، میری اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر لوں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ فرض بھی ان کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں اور نفل بھی. قرآن پڑھنے کی سنت بھی نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قرآن پڑھ کر کے آپ کسی کو اجر دیں. البتہ قرآن پڑھ کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دوسروں کے لیے خصوصی دعا کرتے تھے، تو یہ ایک صحابی کی سنت کیا کر کے آپ قرآن پڑھ کر کے اپنے لیے اور کسی کے لیے دعا کریں، یہ ہے سنت انشاءاللہ. کھانا کھلانے کی بھی سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار فرمایا ہے. غریب کی طرف سے کسی غریب کو کھلائیں، کسی مردے کی طرف سے، یا یہ کہ کوئی بھی، علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی بھی مالی کام آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے آپ اسکول بنوا دیں، ان کی طرف سے مسجد بنوا دیں، ان کی طرف سے کھانا کھلائیں وقتی یا مستقل، جو کچھ بھی ہو یہ چیز صحیح ہے، باقی چیزیں جس کا ذکر کیا گیا وہ چیز صحیح نہیں ہے.
اگر ایک شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے بیماری کی حالت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر پر چلا گیا یا آدمی بیمار تھا تو اس کے لیے دوسرے وقت میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. جب بیمار تھا اور روزے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ عادل اور انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ کیوں تم نے روزہ نہیں رکھا. پھر دوسروں کو بھی کیا اس قسم کا روزہ کوئی کسی کے لیے رکھتا تھا پیر رسول کے سمجھ نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. البتہ صرف نظر نماز کے بارے میں، نظر کے بارے میں کوئی بھی ہو، نہ نماز نظر مانی ہو، روزہ یا حج، تو اس کو اگر وہ نہیں کر سکے اس کے بارے میں یہ ہے کہ دوسرے کر سکتے ہیں. من مات علیہ صوم سامان ولی ہو، یہ ہے اس کی تعریف، نظر مانی ہو. اور دوسری جو دوسرے حج فریضہ اگر نہیں کر سکا تو اس کے بارے میں اگر فوری طور پر اس کو موقع ملا اور پھر بیمار ہو گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. لیکن اگر دو چار سال پہلے توفیق تھی اس کو نہیں کیا، اس نے کمی کی، پھر اچانک بیماری آ لگی، موت آ گئی، تو اس وقت ان کے مال سے، کیونکہ فریضہ ان کا ان کے ذمہ ثابت ہو گیا تھا، تقسیم ورثہ کے لیے یا وراثت تقسیم کرنے سے پہلے حج کا خرچ نکال لیا جائے گا، پھر باقی تقسیم کیا جائے گا، کسی کو ان کے بدلے کسی کے ذریعے سے حج کرایا جائے گا. لیکن نماز پڑھنے کی سنت یا نماز عام نمازیں چھوٹی ہوں، نظر کی نہ ہو یا عام روزہ چھوٹا ہو، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا، کوئی بے ہوش ہو گیا تو انشاءاللہ یہ پڑھنے کی سنت نہیں ہے، کوئی ان کی طرف نہیں پڑھ سکتا. سورہ ملک پڑھ کر اگر مرحوم کو بخش دیں، کوئی بھی ٹکڑا کلام پاک کا کوئی بھی صورت، یہ مرحوم کو بخشنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملتی. اس وجہ سے اس کا کرنا صحیح نہیں ہے. لا تقدم بین یدی اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو کیا ہے جو کرنے کا حکم دیا وہی کرو، بس یہ ہونا چاہیے. سورہ ملک رات میں پڑھنے کا انشاءاللہ اس بار روایت صحیح ہے، رات میں سونے سے پہلے جو پڑھے گا اور اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو جنتی ہوگا، یہ روایت انشاءاللہ بعض علماء نے اس کی تصدیق کی، لیکن صحیح ہے کہ حسن کے درجے تک یہ روایت پڑھتی پہنچتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد کیا بال حدود حرم ہی میں کٹوانا ضروری ہے یا حدود حرم سے باہر، نہیں حدود حرم میں بال گویا قربانی دے رہے ہیں آپ بال کی، یا کوئی حدی ہے حدی تمتو یا حدی قران، وہ سب حدود حرم کے اندر ہی کرنا ہے. بال کو بھی ہمارے خیال سے یہ متفقہ علماء کا فیصلہ ہے کہ حدود حرم سے باہر نہ کٹا جائے. البتہ اگر کوئی سب غلطی کر گیا اور کاٹ لیا تو کیا اس پر دم ہے؟ بعض علماء نے کہا دم ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں. بہت استفاد باہر جیسے شمیسی یا جدہ ہے وہاں پر بھی کٹوایا جا سکتا، نہیں جان بوجھ کر کے اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے اور خود ائمہ کرام نے، طلب ائمہ کرام کا مطلب سب سے بڑے امام صحابہ، ان سب نے اس کے خلاف کبھی نہیں کیا، اس وجہ سے سنت کے خلاف یہ بات کہی جائے گی. حج کا بال کٹوانے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ حج کا بال ہو یا عمرے کا بال ہو، سب کا بال، سب بال، سب قسم کے جو کٹوانے ہیں آپ کو یہی مکے ہی مینا یا عرفات یا حدود حرم، کہیں بھی عرفات باہر ہے عرفات میں بھی کاٹ سکتے ہیں، مینا مزدلفہ یا حدود حرم جو مشہور ہیں اس کے اندر ہی. اسی طرح قربانی بھی یا حدی آپ حدود حرم ہی میں کریں. حدود حرم میں کر لینے کے بعد آپ جدہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. ایک عورت اپنے مخصوص ایام میں رمضان کے روزے ترک کر دی، جیسے پانچ چھ سات وغیرہ، اور ان روزوں کی قضا نہیں کی، اس طرح اب اس کو پانچ سال کا عرصہ ہوا، ہر بار وہ ایسا ہی کی، اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کریں، اور ہر دن کے متعلق حضرت رسول اللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ ہر دن کے بدلے، جب سال گزر گیا تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یعنی اگر ایک دو سال پہلے دو رمضان کے دس روزے چھوٹے ہیں یا چودہ روزے چھوٹے ہیں تو چودہ روزے بھی رکھیں اور چودہ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں. لیکن اگر سال نہیں گزرا دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس کو قضا کر لیا تو پھر صرف قضا ہی رہی اور یہ کیا نام کھانا کھلانا ہم لوگ پرواز نہیں. لیکن جب رمضان کے بعد سے رکھ رہی ہیں, ایک رمضان گزرا دوسرا رمضان گزرا, تو پھر اس کے بعد اس کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. اس طرح اس کو پانچ سال کا عرصہ ہر بار ویسا ہی کیا, اب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہر سال کے حساب سے قضا کریں؟ جی ہاں, قضا تو ان کو کرنا ہے, یہ بھی نہیں کہ اکٹھا کریں جیسے تیسے ہفتے میں ایک دن, بہرحال کرنا ہے, وہ ایک چیز واجبی ہے ان کے اوپر. فدیہ اگر رمضان سے پہلے نہیں کیا, دوسرا رمضان گزر گیا, تو فدیہ دینا ہر نماز کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا, یہی واجب ہے. ایک حدیث سننے میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی امت کے لیے, جس میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی. جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد کی دعا جو قبول نہیں ہوئی. یہ حدیث پیارے رسول صحیح بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا وہ یہ کہ مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں, یہ چیز قبول نہیں ہوئی. اللہ کی حکمت اور مصلحت, جس طرح اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو ایک ابتلاء اور امتحان کا سبب بتایا ہے, اسی طرح اس اختلاف کو امت کے اندر ڈال کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ابتلاء اور امتحان لیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ اختلاف